صل على محمد وآل محمد. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی آپ کے اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے اسلام کے لیے، اور وہ مرحومین جن کا نام تختیوں پہ لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد ویاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وآل محمد. خدا بند متعال، وہ خدا جو انسان کی فلاح و بہبود کے سوا کچھ نہیں چاہتا، وہ خدا جب وہ ہم انسانوں کو کسی چیز کی دعوت دیتا ہے، کسی چیز سے روکتا ہے، تو اس میں اس کا اپنا نفع نقصان شامل نہیں ہے. ہم اگر اللہ کی اطاعت کریں گے تو اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اس کی نافرمانی کریں گے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس خدا کا جب تعارف فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدا وہ ہے جو غنیاً عن طاعتہم، جو بندوں کی اطاعت سے بے نیاز ہے. دنیا میں جتنے بھی حکم دینے والے ہیں سب کی خاصیت یہی ہے کہ اگر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں تو بات ماننے والوں کو فائدہ ہو یا نہ ہو، انہیں فائدہ ضرور پہنچتا ہے، اور اگر ان کی نافرمانی کر لیں تو ہماری نافرمانی سے انہیں نقصان ضرور پہنچتا ہے. ایک کمپنی کا مالک مزدوروں کو حکم دیتا ہے کہ 8 گھنٹہ کام کرو، انہیں حکم دیتا ہے کہ تم ہڑتال اسٹرائک مت کرو، کام کا حکم دیتا ہے اور کام کو روک دینے سے منع کرتا ہے. کام کرنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ مزدوروں کا بھی فائدہ ہو، لیکن جتنا فائدہ اس حکم دینے والے کا ہے اتنا فائدہ حکم کو بجا لانے والے کا نہیں ہے. اسی طرح سے اگر حکم کی نافرمانی کی کام کرنے کے بجائے انہوں نے کام کو بند کر دیا، ہو سکتا ہے اس مزدور کا بھی نقصان ہو جائے، اس دن کی سیلری اسے نہ ملے، لیکن جتنا نقصان کمپنی کے مالک کو ہے اتنا نقصان اس مزدور کو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ واحد حکم دینے والا ہے، یہ واحد حکم دینے والا ہے کہ اگر اس کی اطاعت کر لیا تو ہمیں فائدہ ہے، اسے کوئی فائدہ، غنی ہے وہ تو، اور اگر نافرمانی کیا تو ہمیں نقصان ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ خدا ہم سے خطاب کر کے کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، پوری توجہ کے ساتھ دین کے اوپر گامزن ہو جاؤ، پورے یہ جو ہے وجود کے ساتھ، یہ نہیں کہ 24 گھنٹے میں کچھ لمحات دین کے لیے بقیہ دین سے آزاد۔ یہ اس سنڈے والے دین کی طرف دعوت نہیں دی جا رہی ہے، کوئی لمحہ ہمارا دین سے خالی نہیں، سوتے ہیں تو دین کے ہمراہ، جاگتے ہیں تو دین کے ہمراہ، کھانا کھا رہے ہیں تو دین کے ہمراہ، جاب کر رہے ہیں تو دین کے ہمراہ، تفریح ہے تو دین کے ہمراہ، کیونکہ ہر کام کے دو پہلو ہو سکتا ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں کاہے کے لیے، یہ جو ہے لذت کے لیے کھانا کھا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، ٹیسٹ ہے ہمارے لیے، کہ نہیں لذت کے لیے کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ اس جسم کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں، یہ ہم نہیں ہیں، یہ ہم اللہ کی امانت ہے، جسم اس کا عطیہ ہے، اس جسم کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، کھانا کھا رہے ہیں اللہ کی امانت کی حفاظت کے لیے۔ لذت بھی ملے گی وہ کہاں جائے گی، الگ سے تو لذت کوئی چیز نہیں نا ہے، لذت تو ملے گی ہی، لیکن اگر لذت کے لیے کھانا کھایا تو ایک دنیاوی کام ہو گیا، اور اگر اس نیت سے کھانا کھایا کہ اللہ کی امانت کی حفاظت کے لیے کھا رہے ہیں، اسی کا نام عبادت ہو گیا۔ یہ گھر بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص اپنا گھر بنا رہا ہے، عام طور سے گھر جب بنتا ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ پاس پڑوس والے آئیں ہمارا گھر دیکھنے کے لیے، اپنے احباب کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو لوگ لے آ کر کے اپنا گھر دکھاتے بھی ہیں، گھر بن رہا ہے، مولا کے پاس آتا ہے، مولا ذرا چل کے میرا گھر دیکھ لیجئے، میں گھر بنا رہا ہوں، چلے گئے مولا، آئے دیکھا تو کہا مولا دیکھیے یہ جو ہے روشن دان بنا رہا ہوں، کھڑکی بنا رہا، روشن دان بنا رہا ہوں تاکہ اس سے ہوا آئے گی، اور اسے دھوپ آئے گی، اسے روشنی آئے گی۔ مولا نے کہا کہ اچھا بنایا ہے، لیکن اگر چاہتے تو تم یہی تمہارا روشن دان بنانا عبادت بن سکتا تھا، تم نے روشن دان کاہے کے لیے بنایا، فریش ہوا کے لیے بنایا، روشنی کے لیے بنایا، اگر تم روشن دان بناتے وقت یہ نیت کر لیتے کہ روشن دان بنا رہا ہوں تاکہ اگر کوئی مظلوم مجھے جو ہے مدد کے لیے پکارے تو اس کی آواز ہمارے گھر میں پہنچ سکے، جب مؤذن اذان دیتا ہے، یہ جو ہے نماز کے لیے بلاتا ہے، تو اس کی اذان کی آواز ہمارے گھر تک پہنچ جائے، روشنی تو آئے گی ہی۔ اب ایسا تو نہیں کہ اس نیت سے اگر آپ روشن دان بنائیں گے تو روشنی نہیں آئے گی، ہوا نہیں آئے گی، دھوپ نہیں آئے گی، دھوپ بھی آئے گی، روشنی بھی آئے گی، ہوا بھی آئے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے عبادت بھی ہو رہی ہے۔ تو کوئی لمحہ ایک مرد مومن کا دین سے خالی نہیں ہوتا، کوئی لمحہ، یہ نہیں ہے کہ امام باڑے میں آئیں گے تو دیندار، مسجد میں آئیں گے تو دیندار، اس کے بعد دکان پہ جائیں گے تو بے دین، جاب پہ جائیں گے تو بے دین، جتنی دیر کے لیے امام باڑے میں ہیں اتنی دیر کا، ہمارا دین محدود دین نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین وجود انسانی سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، ہمارا دین وہ ہے جو ہماری فطری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، یہ جو ہے مصنوعی دین نہیں ہے، حقیقی دین ہے۔ فاقم وجھک للدین حنیفا، پوری توجہ کے ساتھ گامزن ہو جاؤ اس دین پر جو دین یکتا پرستی ہے، وہ دین فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو اس فطرت کے عین مطابق ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور یہ فطرت بدلنے والی نہیں ہے. جب سے انسان نے دنیا میں قدم رکھا ہے، فطری تقاضوں میں سے کوئی ایک تقاضا نہ گھٹا ہے نہ بڑھا ہے. جتنے بھی ہمارے یہ جو ہیں فطری تقاضے ہیں، دیکھیں کچھ تقاضے فطری ہوتے ہیں، کچھ تقاضے وہ ہوتے ہیں جو سماج ہمارے اوپر لاد دیتا ہے. کچھ خواہشیں ہماری وہ ہیں جو فطری ہیں، کچھ خواہشیں وہ ہیں جو سماج نے ہمارے اوپر لاد دی ہیں. یعنی فطری خواہشیں، فطری تقاضے وہ ہیں جن کے سلسلے میں ہمیں سکھانے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا داد ہیں. ہمیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے، ہمیں پانی کی خواہش ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، یہ وہ خواہش ہے جو فطری ہے، سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ہمیں سکھائے گا تم بھوکے ہو، تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم بھوکے ہیں. اگر انسان کو پیدا ہوتے ہی جنگل میں ڈال دیا جائے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، کسی کو اس نے نہیں دیکھا جس سے سیکھے، اسے بھی بھوک لگے گی، اسے بھی پیاس لگے گی، اسے بھی کھانے کی خواہش ہے، اسے بھی پانی کی خواہش ہے. البتہ کیا کھائے اور کیا پیئے یہ سکھانے کی چیز ہے. کون سا کھانا فائدے مند ہے، کون سا کھانا نقصان ہے، یہ جو ہے نقصان دہ ہے. کون سا پانی اس کے لیے فائدے مند ہے، کون سا پانی نقصان دہ ہے، یہ سکھانے کی چیز ہے. لیکن کھانے کی خواہش فطری ہے. کچھ خواہشیں وہ ہیں جو فطری ہیں، کچھ خواہشیں وہ ہیں جب تک ہم اچھے یا برے یا یہ جو ہے برے دوستوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں، تب تک وہ خواہش ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے. مثال دوں، سگریٹ کی خواہش، سگریٹ کی خواہش بڑی طاقتور خواہش ہے، یہ کھانے اور پینے سے بڑھ کر کے خواہش ہے. ایک شریف آدمی اگر بھوکا ہے تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن سگریٹ کی جب طلب ہوتی ہے تو شریف سے شریف آدمی بھائی صاحب ہوتا ہے نا. آیا یہ فطری خواہش ہے؟ نہیں. اگر بعض دوستوں کے ساتھ، میں انہیں اچھا کہوں یا برا کہوں میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، اگر بعض دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہوتا تو یہ خواہش ہم میں پیدا نہ ہوتی. فطرت تو اس کے خلاف ہے، فطرت اس کے خلاف ہے. جب سگریٹ کا پہلا کش لیتے ہیں پہلی مرتبہ، تو کیا ہوتا ہے؟ کھانسی آتی ہے نا. یہ کھانسی نہیں ہے، یہ پھیپھڑے کا احتجاج ہے سگریٹ کے خلاف، کہ اللہ نے ہمیں آکسیجن کے لیے بنایا ہے، دھوئیں کے لیے نہیں بنایا ہے. کھانسی نہیں ہے، کھانس کر کے پھیپھڑا احتجاج کرتا ہے کہ سگریٹ مردہ باد. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو کچھ خواہشیں فطری ہیں، جتنی فطری خواہشیں ہوتی ہیں سب کی تکمیل کا اللہ نے انتظام بھی کیا ہے. اگر ہمیں پانی کی خواہش ہے تو اللہ نے پانی کو پیدا کیا ہے، اگر ہمیں کھانے کی خواہش ہے تو اس کا بھی انتظام ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی کاہلی کی بنا پر یا دوسروں کے یہ جو ہے ظلم و ستم کی بنا پر کھانے سے محروم رہ جائیں، ہمارے سامنے کا کھانا کوئی اور اڑا لے جائے، یہ امکان تو ہے. انہی فطری خواہشوں میں سے خواہش ہے دین کی خواہش ہے. فطری طور پر انسان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ کائنات خود بخود بن گئی. فطری طور پر انسان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کی تخلیق کا کوئی یہ جو ہے مقصد ہی نہ ہو. فطری طور سے انسان جس کسی نے اسے نعمتیں عطا کی ہیں، اس کے ساتھ احسان کیا ہے، اس کے شکریہ اس کا شکریہ ادا کرنے کی اس کی خواہش بھی ہوتی ہے. فطری طور سے انسان کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے کسی عظیم ہستی کے آگے اپنی جبینوں کو خم کر دے. کس کے آگے خم کرے، پتھر کے آگے یا خدا کے آگے؟ یہ سکھانے کی چیز ہے، یہ بتانے کی چیز ہے. بچہ فطری طور پر پیدا ہوتے ہی کچھ چیزوں کو چوسنا چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے. یہ عقل مند ماں کی ذمہ داری ہے اسے بتائے کہ تمہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. اس لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا. کائے کے لیے انبیاء آئے تھے؟ انبیاء کو یہ بتانے انبیاء نہیں آئے تھے کہ تم عبادت کرو، یہ بتانے آئے تھے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی اطاعت مت کرو. یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کی تم عبادت کرو، تو ہماری فطرت میں ہے، فطری تقاضا ہے ہمارا، لیکن انسان بھٹک جاتا تھا، کس کے آگے سر جھکائے، گائے کے آگے، پتھر کے آگے، درخت کے آگے، بندر کے آگے، مختلف جانوروں کی پوجا ہوتی ہے نا، یہ ہے وہی فطرت، لیکن فطرت سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ کس کی عبادت کریں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں نبی بھیجے کاہے کے لیے، ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت، یہ سکھانے کے لیے کہ اطاعت اور عبادت کا جذبہ تو تمہارے اندر موجود ہے، جس کی عبادت کرنا ہے اس کا نام اللہ ہے، اور جس سے دور رہنا ہے اس کا نام طاغوت ہے۔ طاغوت سے دور رہنا ہے تو دین فطری ہے، اور دین، اور چونکہ فطرت تبدیل نہیں ہوتی ہے، اس لیے دین کو بھی تبدیل ہونے کی ضرورت مت کہیں کہ 1400 سال پرانا دین ہو گیا، فطری تقاضے میں تو 1000 سال پرانے ہو گئے، کھانا کھانا چھوڑ دیں، پانی پینا چھوڑ دیں، آج سے کھا رہے ہیں، آج سے کھا رہے ہیں، کب تک کھاتے رہیں گے؟ نیا دور آ گیا، کب تک پانی پیئیں گے، کب تک سوئیں گے؟ یہ سارے فطری تقاضے ہیں، یہ تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ تو انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کا مقصد یہ ہے، انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ دین یکتا پرستی پر گامزن ہو جائے، اور کسی خاص وقت میں نہیں، پوری زندگی، زندگی کا 24 گھنٹہ، البتہ بقیہ جو تمام یہ جو ہے ضرورتیں ہیں وہ بھی دین کے سائے ہی میں ان ساری ضرورتیں جو ہے پوری ہوں گی، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، تفریح کی ضرورت ہے، یہ ساری ضرورتیں پوری ہوں گی مگر دین کے سائے میں پوری ہوں گی۔ چنانچہ قرآن نے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں، جو صلاحیتیں تمہارے پاس ہیں، جو دولت تمہارے پاس ہے، جو صلاحیت ہے، ان سب کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، یہ سب وسیلہ ہیں، یہ سب ذریعہ ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد دین ہے، مقصد کیا ہے؟ آخرت ہے، اصلی زندگی وہ ہے، اور تمہیدی زندگی یہ ہے، یہ زندگی کھلونا ہے اس کے مقابلے، اس کے مقابلے میں یہ زندگی کیا ہے؟ اصل زندگی وہ ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان سب کو ذریعہ بناؤ آخرت کے لیے، البتہ دنیاوی لذتوں سے غافل ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے غفلت مت کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو جس طریقے سے آپ دین کو پیش کر رہے ہیں، پھر ہمارا سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ ترقی کرنے کے لیے دو چیزیں بہت اہم، ایک ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کمپٹیشن، دوسرے فائدہ طلبی، یہ جو ہے منفعت طلبی۔ کوئی ڈاکٹر کیوں بنے گا؟ کوئی انجینئر کیوں بنے گا؟ کوئی سائنٹسٹ کیوں بنے گا؟ جب جتنا سائنٹسٹ کو کھانا ہے اتنا ہی ایک یہ جو ہے مزدور کو کھانا ہے، جیسی زندگی ایک ڈاکٹر کی ویسے ہی زندگی ایک یہ جو ہے مزدور کی۔ تو ڈاکٹر کیوں کام کرے گا؟ کیوں 15 سال 20 سال جو ہے محنت کرے گا؟ سائنٹسٹ کیوں محنت کرے گا جب اسے دنیا میں کچھ ملنا ہی نہیں ہے؟ جو مزدور کو ملنا ہے وہی ڈاکٹر کو ملنا ہے، جو کسان کو ملنا ہے وہی انجینئر کو ملنا ہے، تو کوئی کیوں پڑھے؟ جب تک کوئی محرک نہ ہو اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ کمپٹیشن صرف مادی نہیں ہوتا ہے، کمپٹیشن مادی بھی ہے، کمپٹیشن مانوی بھی ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ترقی کے لیے کمپٹیشن ضروری ہے، ترقی کے لیے فائدہ طلبی ضروری ہے، لیکن یہ کمپٹیشن اور یہ فائدہ طلبی مادی دنیا تک محدود ہے یہ نہیں مانتے، بلکہ آخرت کا کمپٹیشن، دین کا کمپٹیشن دنیا کے کمپٹیشن سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ دین کمپٹیشن کا مخالف نہیں ہے، کرو کمپٹیشن، مگر اس میں نہیں کہ کتنا کس نے کتنا زیادہ کھایا۔ یہ کمپٹیشن کریں گے تو بھینس سے ہار جائیں گے، بھینس سے ہار جائیں گے۔ آج سارا کمپٹیشن ہے روٹی، کپڑا اور مکان۔ عزیزو یہ نعرہ حیوانی نعرہ ہے، انسانی نعرہ نہیں ہے، چونکہ اس میں تو حیوان ہمارے ساتھ شریک ہے نا، کھاتا وہ بھی ہے، कहने हम तो रोटी, रोटी से मुराद ये रोटी नहीं है, रोटी यानी खाना, वरना कहीं के ऊपर लोग रोटी नहीं खाते चावल खाते हैं। बंगाल में जो है चावल खाया जाता है, साउथ में चावल खाया जाता है, क्या वहां नारा लगता है चावल कपड़ा और मकान? बंगाल का नारा भी तो रोटी कपड़ा और मकान ही है, साउथ का नारा भी जो है कपड़ा है रोटी कपड़ा, तो रोटी से मुराद गजा खुराक, हर एक की खुराक अपने लिहाज से, कहीं रोटी खाई जाती है कहीं चावल कहीं दोनों, हर एक की खुराक अपने अपने लिहाज से। लेकिन खुराक में जानवर, खुराक जानवर की भी है, खुराक इंसान की भी है। तो खुराक जो है वो कॉमन है, मुश्तरक है दोनों के दरमियान, कपड़ा भी दोनों के दरमियान मुश्तरक है, कपड़ा जानवर का भी हमारा भी है, हर एक का कपड़ा अपने लिहाज से, हम भी कपड़ा पहने आप भी कपड़ा पहने, हमारा कपड़ा आपका कपड़ा एक जैसा है, सर्दी का कपड़ा और गर्मी का कपड़ा एक जैसा होता है, सर्दी का कपड़ा अलग गर्मी का कपड़ा, हर एक का कपड़ा उसके अपने तकाजों के लिहाज से है, इंसान का कपड़ा अपने लिहाज से, जानवर का कपड़ा अपने लिहाज से। और अजीदों अगर कपड़े के मैदान में भी आएंगे तो कंपटीशन में जानवर से हार जाएंगे, जानवर का कपड़ा इतना कीमती होता है कि लोगों की आरजू होती है काश फना की खाल की हमारी कोट हो जाती, और अगर पूरी कोट ना सही कम से कम कॉलर ही में थोड़ा सा हिस्सा लग जाए। मकान जानवर के लिए भी है, मकान इंसान के, हरे का मकान अपने लिहाज से, शहद की मक्खी का अपना मकान है, ये जो है परिंदों का अपना मकान है, शेर का अपना मकान है, हरेक का मकान अपने अपने लिहाज से। तो रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा है ये इंसानी नारा नहीं है, ये हैवानी नारा है, ये तो हैवानी नारा है। लिहाजा कंपटीशन का इस्लाम कायल है कंपटीशन, मैं किस चीज में कंपटीशन, सारिउ इलल मगफिरा, कंपटीशन करना है तो दीन के मैदान में कंपटीशन करो, हुक्म खुदा पर, हुक्म खुदा की किसने कितनी इताअत की, उन्होंने इताअत किया 10%, उन्होंने 20, उन्होंने 25, उन्होंने 50, उन्होंने 60, उन्होंने 100, उन्होंने 100%। कंपटीशन इसमें हो सकता है, मफाद और मनफाद भी, नफा सिर्फ दुनियावी नफा तो नहीं है ना, नफा दुनिया का भी नफा है, नफा आखिरत का भी नफा है, मुहर्रिक सिर्फ नफा नहीं होता, मुहर्रिक कभी हुक्म खुदा होता है, हुक्म पैगंबर होता है, हुक्म इमाम होता है। मुल्क कैसे तरक्की करे, कारखाने कैसे बनेंगे, टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, अगर आप दिन के रास्ते पर चलेंगे तो सब के सब ये जो है मस्जिदों में नजर आएंगे, फकत दाढ़ियां नजर आएंगी और तो कुछ नजर नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। तरक्की के लिए सबसे बड़ा मुहर्रिक है हुक्म खुदा, जब इंसान दीन के रास्ते पे आ जाएगा तो कुरान की आयत उसके सामने आएगी, लन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला, अल्लाह हरगिज हरगिज ये पसंद नहीं करता है कि मोमिनों के ऊपर काफिरों का इख्तदार हो, और मोमिनों पर काफिरों का इख्तदार अगर पसंद नहीं, अपना इख्तदार कायम करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी और साइंस के मैदान में तरक्की किए बगैर कर सकते हैं, अगर हर चीज में आपका हाथ गैरों के आगे फैला रहेगा कभी भी आपको इख्तदार नहीं मिल सकता है। अगर आप दीन पर अमल करेंगे तो कुरान मजीद की आयत भी सामने आएगी, जहां नमाज का हुक्म है, रोजे का हुक्म है, वहीं ये हुक्म भी आएगा, वाइद مستطعتم من قوه ورباط الخيل, मुसलमानों तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम ताकत हासिल करो, कुव्वत हासिल करो, जब तुम दुनिया में रहो तो असलहे के मैदान में तुमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता किसी को नहीं होना चाहिए, साफ साफ कुरान का हुक्म है। जब इंसान दीदार बनेगा तो कुरान का ये हुक्म भी उसके सामने आएगा, लिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूल ही वलिल मोमिनीन, सारी इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है, मोमिनों के लिए, अगर तुम मोमिन हो तो अजीद बन के रहो, जलील बन के मत रहो, मोमिन जलील नहीं होता है, इज्जत कब मिलेगी आपको जब आप जाहिल रहेंगे, इज्जत कब मिलेगी आपको जब आप दवाओं में भी दूसरों के जो है मोहताज रहेंगे, इज्जत कब मिलेगी आपको जब रोटी के लिए आप दूसरों के आगे हाथ फैला रहेंगे, ये इज्जत होगी,
لہذا جب مسلمان دین کے راستے پہ چلے گا
تو کوشش یہ کرے گا کہ اسلامی سماج ایک با اقتدار سماج ہو. جن لوگوں نے دین کے راستے کو اپنا لیا ہیں ایسے ملک, ایسے ملک ہیں اس دنیا میں آج موجود ہیں جن کی دو زندگی رہی ہے, دو دور سے گزرے ہیں. ایک دور ہے بے دینی کا دور, ایک دور ہے دین کا دور. اس ملک میں جب بے دینی حاکم تھی ہر چیز میں وہ باہر کا محتاج تھا. ایک سوئی تک بھی لائی جاتی تھی تو باہر سے, ڈاکٹر آئیں گے تو باہر سے, انجینئر آئیں گے تو باہر سے, ہر چیز میں, کھانے میں, کپڑے میں, گیہوں آئے گا تو باہر سے, چاول آئے گا تو باہر سے, ہر چیز امپورٹ کی جاتی تھی. لیکن جب اس ملک نے دین کا دامن تھام لیا, وہ ملک جو ہر چیز امپورٹ کیا کرتا تھا آج وہ ملک ہر چیز یہ جو ہے ایکسپورٹ کر رہا ہے. جب اس کی آبادی آدھی تھی تو گیہوں چاول باہر سے آتا تھا, اور جب آبادی یہ جو ہے ڈبل ہو گئی, زمین تو وہی زمین ہے نا, زمین نہیں بڑھی, آج وہ ملک باہر بھیج رہا ہے چیزوں. اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی دین کی پیروی کرنے کی وجہ سے. فلاں ٹیکنالوجی کو تم ہاتھ مت لگاؤ, کہتا ہے فلاں ٹیکنالوجی کو ہاتھ لگانا تو حکم قرآن ہے, کیونکہ اگر فلاں ٹیکنالوجی ہم نہیں لائیں گے تو ہم ہمیشہ تمہارے آگے محتاج رہیں گے, اور ثابت بھی ہو گیا. تو فلاں ٹیکنالوجی جو ہے وہ صرف اسلحوں میں کام نہیں آتی ہے, اسپتالوں میں بھی کام آتی ہے. اسپتالوں میں کام آتی, جس ملک میں 10 لاکھ کینسر پیشنٹ ہیں ان کو اس جو ہے وہ دوا کی ضرورت ہے. جس کارخانے میں وہ دوا تیار کی جاتی ہے ایٹمی ایندھن چاہیے, ختم ہو گیا, کوئی دینے کو تیار نہیں. کہا کہ ہم خود بنائیں گے, کیوں؟ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اقتدار مومنوں کے اوپر غیروں کا بالکل برداشت نہیں ہے. البتہ اقتدار کا مطلب, طاقت کا مطلب کسی پر ظلم کرنا نہیں ہے, کیونکہ مومن کے پاس جب اقتدار آتا ہے تو وہ اللہ کی کمان میں چلا جاتا ہے. مومن کے پاس اتنی طاقت ہے کہ باب خیبر کو دو انگلیوں سے اکھاڑ لیتا ہے, لیکن جب مصلحت خدا نہیں ہوتی ہے, گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, تلوار جو ہے نیام میں رکھی ہوئی ہے, تلوار نیام میں رکھی ہوئی ہے. دیندار کی ترقی کو دیکھیں گے, جہاں دینی معاشرہ ہو جائے گا تو اقتصادیات بیٹھ جائیں گے, اقتصادیات جو ہیں وہ دب جائیں گے. علی سے بڑا دیندار کون ہے؟ علی سے بڑا دیندار ہے کوئی؟ علی سے بڑا عبادت گزار ہے کوئی؟ علی سے بڑا زاہد ہے کوئی؟ علی سے بڑا باتقویٰ ہے کوئی؟ اور علی سے زیادہ اقتصادی کام کس نے کیا ہے؟ مولا کائنات صرف یہ جو ہے عبادت, یعنی عبادت عام معنوں میں فقط نماز نہیں پڑھتے تھے, فقط یہ جو ہے محراب میں بیٹھے نہیں رہتے تھے. وہی علی جو رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا تھا, وہی علی آپ کو میدان جنگ میں بھی نظر آتا ہے, وہی علی غریبوں کی یہ جو ہے مدد کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے, وہی علی باغوں کو سینچتا ہوا بھی یہ جو ہے نظر آتا ہے, رن میں غازی, کھیت میں مزدور, ممبر پر حکیم. اللہ اللہ کتنے رخ ہیں ایک ہی تصویر کے. علی سے بڑا زاہد کوئی ہے؟ یا دنیا غری غیری جا کسی اور کو دھوکہ دے, فقط تلقتوں کے سلاسا. زہد علی تو مشہور ہے, مگر علی نے جو اقتصادی کام کیا ہے, کبھی علی کے ہاتھوں سے یہ جو ہے لگائے ہوئے باغات پہ غور کیا ہے؟ کبھی علی کے ہاتھوں کھودے ہوئے کنوؤں کا حساب کیا ہے؟ عزیزو حساب کیا گیا جتنے باغات مولا کائنات نے لگائے تھے, کیونکہ مولا کائنات باغ لگانے کے بعد یہ جو ہے وقف کر دیا کرتے تھے. موقوفات علی نامی پوری ایک کتاب ہے, کتنے باغات مولا نے وقف کیے ہیں, کتنے کنویں وقف کیے ہیں, ان کا جب حساب لگایا گیا, اندازہ لگایا گیا, ان کی قیمت معلوم ہے کتنی نکلی؟ $1 بلین. مولا کائنات نے جو باغ لگائے تھے, ایک باغ علی کا. لوگ سمجھتے ہیں علی کیا فاقہ ہوتا تھا, ایسا اس لیے کہ علی کے پاس پیسہ نہیں تھا,
یہ اختیاری فاقہ ہے، اجباری فاقہ نہیں ہے۔ ایک باغ مولا علی کا 48 ٹن کھجور اس میں ہوا کرتی تھی۔
جوڑا گیا، حساب لگایا گیا کہ اس باغ میں اتنے پیڑ ہیں، ایک پیڑ پر عام طور سے کتنی کھجوریں آ سکتی ہیں، سب کو جوڑ کے نکالا گیا، ایک باغ جو ہے 48 ٹن کھجور۔ آج حساب اگر لگائیں، ایک ٹن کھجور کم سے کم $1,000 کی تو ہے کہ نہیں ہے؟ $48,000 تو فقط ایک باغ سے انکم ہے۔ کتنے مولا کے پاس ہیں۔ لیکن ہوتا کیا تھا، آخر ایک دفعہ آج کی دنیا میں کیا کماتے ہیں؟ اپنے لیے پیداوار اور ہے، اور یہ جو ہے مصرف اور ہے۔
اسلام میں زہد ہے، مصرف میں زہد ہے، پیداوار میں زہد نہیں ہے۔ مصرف پہ پابندی ہے، لیکن پیدا کرنے میں، تولید میں پابندی نہیں ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا خیر فی من لا یحب جمع المال،
اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، جو ہے جو مال حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ الٹی بات کہہ رہا ہوں نا، عام طور سے دین کے بارے میں کیا ہے، نہیں ہمیں کیا کرنا ہے، تو ایک گوشے میں دین جو ہے دعوت دیتا ہے کاہلی کی، نہیں دین کاہلی کی دعوت نہیں دیتا، دین خوب کام کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ حتیٰ یہاں تک اگر آپ کے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور قیامت آنے لگے، پہلے پودے کو زمین میں لگا دو، بعد میں قیامت کے استقبال کے لیے جاؤ۔ بعد میں قیامت، ارے اب تو کیا کرنا ہے، تو قیامت ہی آ رہی۔ نہیں، دین وہ ہے، بس فرق یہ ہے کہ دین میں پیداوار جو ہے صرف اپنے لیے نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں سب کیا ہے، کیوں کما رہے ہیں؟ اپنے لیے، اپنے کنبے کے لیے حد اکثر۔ اب تو کنبے کا بھی خیال نہیں رہنے لگا ہے، پہلے ہم اور بعد میں ہم، پہلے بھی ہم اور بعد میں بھی ہم۔ فیملی دیکھ رہے ہیں نا، آپ تو یہاں رہتے ہیں، ہم تو کبھی کبھی آ کے دیکھتے ہیں، آپ تو ہمیشہ دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں، بچوں سے کہاں محبت رہ گئی ہے، اور پھر ظاہر سے بات ہے، پھر پلٹ کر کے بچوں کو ماں باپ سے بھی محبت نہیں رہتی ہے، بعد میں شکوا کرتے ہیں کہ اولاد نالائق نکل گئی ہے۔ سر اولاد نالائق نکل گئی، یا آپ نالائق باپ تھے؟
آپ نے بچے کی تربیت انسانی تربیت کی ہے یا حیوانی تربیت کی ہے؟ نہیں، ہم نے بڑے بچوں کے لیے اچھا کھانا دیا، اچھا گھر دیا، اچھا پر بابا، یہ سب حیوانی ضرورتیں ہیں، انسانی ضرورت بھی ان کی پوری کی یا نہیں کی؟ انہیں حیوان بنایا یا انسان؟ ارے جو بنایا ہے نتیجہ تو وہی نکلے گا۔ تم نے کب کسی جانور کو دیکھا ہے اپنے باپ کا پیر دباتے ہوئے؟ کب تم نے کسی جانور کو دیکھا اپنی ماں کا یہ جو ہے سر دباتے ہوئے؟ دیکھا ہے کبھی؟
جو آپ نے بنایا، آج کے سارے کالج، ساری تعلیم، ساری تعلیم کا محور کیا ہے؟ انسان کو حیوان بنا دینا۔ روٹی کپڑا اور مکان کے آگے بڑھے آپ کبھی؟ اس کی جو دیگر یہ جو ہے فطری تقاضے انسان کے اور ہیں، کبھی اس آواز کو سننے کی کوشش کی؟
تو اسلام پیداوار کا مخالف نہیں ہے، مصرف میں اسراف کا مخالف ہے اسلام۔ اگر آپ پیداوار کر رہے ہیں، اچھا گھر بنائیے، بڑا گھر بنائیے، اچھی گاڑی رکھیے، مخالف نہیں ہے اسلام کا، لیکن بڑے گھر کا مقصد کیا ہے؟
ایک دفعہ گھر بنا رہے ہیں کائے کے لیے، یہ جو ہے ضرورت کے لیے اپنی، ایک کمرہ، دو کمرہ، تین کمرہ، چار کمرے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ گھر بنا رہے ہیں اپنی دولت کی نمائش کے لیے، دھونس جمانے کے لیے۔ ایک شہنشاہ نے بنوا کے ہنسی تاج محل، ہم غریبوں کی محبت کاہے کے لیے بنوایا ہے؟ اب دھونس جمانے کے لیے۔ اتنا بڑا گھر بنا لے کہ لوگ وہاں سے گزرے تو آہ بھرتے ہوئے گزرے، ایک مقصد یہ ہے۔ عام طور سے یہی ہوتا ہے نا، گاڑی ایک دفعہ ہماری، یہ جو ہے ضرورت ہے گاڑی، کچھ حرج نہیں ہے، اسراف نہیں ہے۔ قیمتی گاڑی، فرض کیجئے ہمیں 200 میل ہر روز جانا ہے، عام گاڑی سے جائیں گے تو تھک جائیں گے، جب وہاں پہنچیں گے تو اس قابل نہیں رہ جائیں گے کہ کام کر سکیں۔ آرام دہ گاڑی سے جائیں گے جس قابل ہے کہ وہاں جا کر کے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ رکھیے گاڑی کو،
بڑے گھر کی حاجت ہے آپ کو، سنیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خلافت کے زمانے میں یہ جو ہے بصرہ پہنچے، بصرے میں مولا کا ایک چاہنے والا رہتا تھا علا ابن زیاد حارسی، مولا کو اطلاع ملی کہ علا بیمار ہے، علا بیمار ہے. دنیا کے بارے میں انسان اسلام کی کیا رائے ہے اس واقعے سے اچھی طرح واضح ہو جائے گی. علا ابن زیاد حارسی خبر ملی کہ علا بیمار ہے. خب اسلام کی ایک تہذیب یہ ہے کہ اگر کوئی مومن بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں، اس کی عیادت کے لیے جائیں. اگرچہ وقت نہیں ہے مگر میں تھوڑا سا یہاں پر رکنا چاہوں گا. یہ وہ تہذیب اسلام کی ہے جو آج لوگ بھول رہے ہیں. عیادت کے لیے جائیں، اتنی اہمیت ہے مومن کی عیادت کی. عجب حدیث ہے، قیامت کے دن کچھ تو وہ ہیں جنہیں اس بات کا خطرہ ہے اللہ ہمیں کہیں جہنم میں نہ بھیج دے، کچھ کو جنت و جہنم کی پر کچھ ہے نہیں، نہیں سیف ہیں، اتنے اچھے اعمال دیے ہیں وہ جہنم ان کا خوف نہیں ہے. اس بات کا شکوا ہے کہیں اللہ ہم سے شکوا نہ کر بیٹھے، گلا شکایت نہ کر بیٹھے اللہ ہم سے. گلا شکوا کس سے کیا جاتا ہے؟ دوستوں سے کیا، اپنوں سے کیا، غیروں سے نہیں کیا جاتا. تو اس درجے پر فائز ہیں کہ کہیں اللہ ان سے شکوا نہ کر بیٹھے. اللہ شکوا کرے گا بعض لوگوں سے، ایک شکوا ہے، ان اللہ عز وجل یعیر عبدا من عباده، قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں میں سے ایک بندے سے شکایت کرے. بہت غور سے حدیث کو سنیے گا، بڑی خطرناک حدیث ہے. کیا شکایت کرے گا؟ عبدی ما منعک ان تعودنی اذ مرضت، میرے بندے یہ بتا کہ تیرے پاس کیا عذر تھا جس کی وجہ سے میں جب بیمار ہوا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا. کون بیمار ہوا؟ اللہ. ہے نا خطرناک حدیث، بہت غور سے سنی، ایک لفظ بھی کا چھوٹنے نہ پائے. میرے بندے یہ بتا، ما منع، کیا بہانہ ہے تیرے پاس، کیا عذر ہے تیرے پاس، میں جب بیمار ہوا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا. خدا کہیں بیمار ہوتا ہے؟ بیماری تو یہ جو ہے جسم کا عارضہ ہے، جسم کا عارضہ ہے نا بیماری، اور خدا کا جسم نہیں ہے. بندہ کہے گا سبحانک سبحانک انت رب العباد لا تعلم ولا تمرض، پالنے والے تو بندوں کا پروردگار ہے، تجھے کہاں دکھ، تجھے کہاں تکلیف، تو کب بیمار پڑتا ہے؟ جو میں تجھے دیکھنے کے لیے آتا، تیری عیادت کے لیے آتا، خدا کہتا ہے تجھے سچ کا. لیکن مرض اخوک المومن، میں بیمار نہیں ہوا، تیرا مومن بھائی بیمار ہوا. البتہ ایمان کا درجہ اتنا بڑا ہے، مومن کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ بیمار مومن ہوتا ہے، خدا کہتا ہے میں بیمار ہوا. ہے نا بعض جگہوں پر کہ بندوں کے عمل کو خدا اپنی طرف نسبت دے لیتا ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا، میرے حبیب جب تم کو میں نے یہ جو ہے یتیم پایا تو میں نے تمہیں پناہ، اللہ نے پناہ دی تھی، اللہ نے پناہ دی تھی. پناہ تو ابو طالب نے دی تھی، پناہ تو ابو طالب نے دی تھی، لیکن اتنا مقام بلند ہے ابو طالب کا کہ ابو طالب کے عمل کو خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا، مومن کا درجہ اتنا عظیم، بیمار مومن ہوا اللہ کہتا ہے میں بیمار ہوا. شاید تیرے پاس بہانہ ہو، شاید تیرے پاس بہانہ ہو، کیا کرے، جاب ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، چھٹی کہاں ملتی ہے، وقت کہاں ملتا ہے. اگر آج کی آج نہیں جائیں گے جاب پر، چھٹی رہنا پڑے گا، تو آج کی تنخواہ تو کٹ گئی نا ہماری، تنخواہ آج کی ہماری کٹ جائے گی. خدا کہتا ہے یہ بہانے چھوڑ دے، لو عوضته لوجدتنی عندہ، اگر تو برادر مومن کی عیادت کے لیے آتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. ثم لتكفلت بقضاء حوائجك, اس دن کے سارے تیرے اخراجات کی ذمہ داری میری تھی. اگر جاب پہ نہ جاتے, تنخواہ نہ ملتی, دکان پہ نہ جاتے, گھاٹا ہو, اس سارے گھاٹے کی بھرپائی میری ذمہ داری,
میں اس کو دیتا, بھرپائی میں کرتا اس کو. کیوں؟ اس بندے مومن کے احترام میں جس کی تو عیادت کے لیے آیا. تو عیادت مومن, وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ اس وادی میں جاؤں, تہذیب کیا, آداب عیادت کیا ہے, سب بیان کروں. فقط ایک اشارہ کر دیا کہ عیادت مومن سے غفلت نہ برتے. مولا جو ہے بصرہ تشریف لے گئے, وہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ علاء ابن زیاد حارثی بیمار ہیں. مولا عیادت کے لیے گئے. اب جو عیادت کے لیے گئے تو علاء کی حویلی بڑی زبردست تھی, بہت زبردست حویلی, دسیوں کمرے ہیں اس کے اندر. جیسے ملاقات سے پہلا جملہ جو مولا نے کہا ہے کہ ما كنت تصنع بسعت هذه الدار في الدنيا واما انت كنت اليها في الاخره احوج, اتنا بڑا مکان دنیا میں لے کے کیا کرو گے, پھر کیا کرو گے؟ سونے کے لیے کمرہ ہی تو چاہیے, کوئی کمرہ کافی ہے؟ دس کمرے کاہے کے لیے؟ کیا سر کہیں ہوگا, پیر کہیں ہوگا, ہاتھ کہیں ہوگا؟ ایک کمرہ کافی ہے, اتنے زیادہ کمرے کاہے کے لیے؟ یہ ہمارے پاس بچے ہیں, ٹھیک ہے, بچوں کا ایک کمرہ, دو کمرہ, جتنے بچے ہیں ان کے لحاظ سے کمرے, اس کے بعد یہ اتنا بڑا محل کیوں بنایا ہے؟ بڑے گھر کی ضرورت دنیا میں نہیں ہے, آخرت میں ہے. دیکھیے آپ سفر پر بھی بہرحال جاتے ہی ہیں, ہوٹل بھی لیتے ہیں. گھر پہ اگر آپ کے تین یا چار پانچ کمرہ ہے, ہوٹل میں کتنے کمرے بک کراتے ہیں؟ ہاں کیوں بھیا, آپ کو تو پانچ کمرے والے گھر میں رہتے تھے, وہاں ایک کیوں؟ کہنے کہ دو دن کی تو بات ہے, دو دن کی تو بات ہے, دو دن کی بات ہے, جیسے تیسے رہ لیں گے. تو جہاں زیادہ دن رہنا ہوتا ہے وہاں بڑا گھر بنتا ہے, اور جہاں کم رہنا ہوتا ہے وہاں چھوٹے گھر پر اکتفا. یہاں تو چار دن رہنا ہے, اصلی گھر تو وہاں ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اما انت کنت الیہا فی الآخرۃ احوج, وہاں بڑا گھر چاہیے, اتنا بڑا گھر لے کے کیا کرو گے؟ اس کے فوراً بعد مولا کہتے ہیں بلا ان شئت قد بلغت بہ الآخرہ, البتہ اگر چاہو تو اسی بڑے گھر کو آخرت کے بڑے گھر کا ذریعہ بنا سکتے ہو. اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ بڑا گھر ہونا قابل مذمت بھی ہے اور قابل مدح و تعریف بھی ہے, اعتراض بھی ہے. اور کہتے ہیں بڑا گھر آخرت میں بڑے گھر کا سب کیسے بنے گا؟ کون سا دنیا کا بڑا گھر جہنم میں لے جائے گا, اور کون سا دنیا کا بڑا گھر جنت میں لے جائے گا؟ بڑے گھر کے پیچھے مقصد کیا نہا ہے؟ بڑا گھر بنایا ہے دولت کی رمائش کے لیے, دھوس کے لیے, مرعوب کرنے کے لیے, دوسروں کا دل جلانے کے لیے, یہ لے جائے گا جہنم کی طرف. مولا فرماتے ہیں کہ لیکن ایک راستہ اور ہے, بڑا گھر بناؤ, مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں بڑا گھر کیوں بنایا ہے؟ بلا ان شئت قد بلغت بہ الآخرہ تقری فیہ الضیف وتصل بہ الرحم, بڑا گھر بنایا ہے, ہمیں ضرورت ہے چار کمرے کی, چھ کمرے بنائے کاہے کے لیے؟ اگر کوئی مرد مومن شکاگو آ گیا تو ہوٹل میں کیوں جائے گا؟ بہت سے لوگ آتے ہیں پاکستان سے آئے, انڈیا سے آ گئے. ایک صاحب کل کہنے لگے آپ سب پاکستانی کا نام لیتے ہیں, آپ انڈین ہیں, آپ انڈین. میں نے ہندوستان کا نام بھی ساتھ میں لیتے جاتا ہوں, اگرچہ ہمارے نگاہ میں پاکستان اور ہندوستان ایک, یہ جو ہے لکیر کھینچ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک لکیر آپ نے کھینچ دیا, آج ہے کل نہیں ہے, ایک زمانے میں نہیں تھی, آج ہے, ہو سکتا ہے نہ ہو لکیر. یہ لکیریں تو آپ کی بنائی ہوئی ہیں, ہیں سب ایک, ایک کلچر ہے, ایک تہذیب ہے, ساری چیزیں ایک ہی ہیں. یہ جو ہے رشوت خوری اگر یہاں ہے تو وہاں بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی الگ سے مخلوق ہے, سب ایسے ہی ہے. ये जो है प्रोपेगेंडे कुछ भी हुआ करे, हकीकत जो होती है वही चीज है। बहरहाल
हिंदुस्तान से पाकिस्तान से कोई यहां पर आया जॉब ढूंढ रहा है, जॉब नहीं मिली है, जाहिर सी बात जॉब नहीं मिली तो कहां रहेगा।
आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमारा घर हाजिर है बिस्मिल्लाह, हमने दो कमरे बनाए इसीलिए,
हमने दो कमरे तीन कमरे एक्स्ट्रा बनाए काहे के लिए, रिश्तेदारों के लिए बनाया है, हमारा भाई हमारी खाला फूफी बहन चचा मामू कोई भी, ऐसा ना हो कि खाने के लिए तो बुला दिया, परेशान है कब जाएंगे
कब उठेंगे। नहीं ठीक है आइए आप रहिए बिस्मिल्लाह, हमारे लिए तो दो कमरा काफी है, बाकी आपके लिए आप उसमें रहिए।
मौला फरमाते तकरी फी हवै पत्तसेलो बेहर रहम कद बलग तबिहल आखिरा, अगर तुमने बड़ा घर इसलिए बनाया है तो इसी बड़े घर के जरिए तुम आखिरत में बड़ा घर बना सकते।
देख रहे हैं तमाम नेमतों से आप फायदा उठाइए, मकसद क्या है दीन है। वक्त फी मा आता कल्ला दारल आखिरा बला तनसा नसीब का मिनत दुनिया, भला आपका बड़ा घर देख करके आपकी शान तो बढ़ेगी,
लेकिन शान बढ़ाना हमारा मकसद नहीं है।
इज्जत तो आपकी बढ़ेगी ना, वकार तो बहरहाल दुनिया में, दुनिया वाले तो इज्जत इसीलिए देते हैं ना, ना आपको इल्म की बिना पर इज्जत मिलेगी ना तकवे की बिना पर इज्जत मिलेगी, इज्जत मिलती का है पर दौलत की वजह से। लेकिन ये इस्लामी तहजीब नहीं, याद रखिएगा इस्लामी तहजीब एक कोई ये जो है क्या कहते हैं बिलियनर आ जाए इस मजलिस में, ना उसके पास बहुत सारे मालदार है जो अंगूठा छाप है, तो बहुत सारे मालदार हैं ऐसे अंगूठा छाप हैं,
एक ये जो है बिलियनर आ जाए और एक बहुत काबिल इंसान आ जाए,
मजमे में खलबली किसके लिए मचती है। आइए 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 आइए, वो आपको कुछ दे देंगे,
ये इनका एहतराम किस लिए
नहीं, दौलतमंदों के एहतराम का इस्लाम जो है मुखालिफ नहीं है,
लेकिन एहतराम दौलत के लिए ना हो, एहतराम तकवे के लिए हो,
और साथ में दौलत भी है। हम जनाब खदीजा का भी एहतराम करते हैं, जनाब अबू जर का भी एहतराम करते हैं,
दोनों का एहतराम करते हैं ना, खदीजा दौलतमंद अबू जर गरीब। अब दौलत की खातिर खदीजा का एहतराम नहीं करते हैं, खदीजा का एहतराम उनके तकवे की वजह से करते हैं कि खदीजा ने सारी दौलत राहे खुदा में कुर्बान कर दी।
आठवें इमाम इमाम रजा अलैहि सलातो वस्सलाम की हदीस है कि मन तवादा गनियन लगना फकत जहाबा सुलसा दीने, जो किसी मालदार का एहतराम करता है उसकी दौलत की वजह से, उसकी दौलत की। एक अच्छी चीज हमने यहां देखी मासूम में, बहुत जो गुरु होता है कि अब चंदा होता है तो बाकायदा नाम पुकारा जाता है, फलाने $5 फलाने $5,000, तो पांच वाले के नाम पर सलवार दी भेजी जाती है, $5,000 वाले पर नहीं। खुदा की निगाह में शायद उस $5 की कीमत ज्यादा हो उस 5,000 से, एक के पास 5 करोड़ है उसने 5,000 दे दिया, एक के पास $5 था उसने दे दिया, उसने तो 100% दे दिया ना, उसने 100% दे दिया।
मन तवादा गनियन लगना फकत ज़हबा सुलसदीने, जो किसी मालदार का एहतराम करे तवाजो करे इज्जत दे उसे उसकी दौलत की बिना पर,
इस तवाजो करने वाले का 2/3 दीन रुखसत हो गया। एहतराम मौला ने फरमाया अगर चाहो तो तुम आखिरत हासिल कर सकते, मकसद ये नहीं है कि बहरहाल बड़ा घर है तो इज्जत तो मिलेगी ही, वो कहीं नहीं जाएगी, मगर मकसद आपका ये नहीं है कि हम बड़ा घर इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारा दर्जा मकाम बुलंद हो, नहीं बड़ा घर बना रहे हैं मेहमानों के खातिर बना रहे हैं, बड़ा घर बना रहे हैं अजीज व अकारिब को ठहराने की खातिर बना रहे हैं। खैर मौला अला से कह चुके, अब तस्वीर का दूसरा रुख भी है, तो अला ने कहा कि मौला ठीक है आपने हमें नसीहत कर दी आपका शुक्रिया, हमारा एक भाई भी है जो हमारा बिल्कुल उलट है, हमारे पास हवेली है उसके पास तो झोपड़ा भी नहीं है, मैं शानदार कपड़े पहनता हूं वो फटे पुराने कपड़े पहनता है, चला था कुछ उसको भी कह दीजिए। इमाम ने बुलाया उसको, उसका नाम है आसिम इब्ने ज़ियाद हारिसी, ये अला वो आसिम, ये उस इब्ने ज़ियाद से कोई ताल्लुक इनका नहीं है, हारिसी का लफ्ज मैंने इसीलिए लगा दिया कि पता रहे ये अलग है।
आसिम को बुलाया,
फटीचर फटे पुराने कपड़े पैबन लगे कपड़े पहने आ गया, امام نے دیکھتے ہی اسے کہا یا عدیہ نفسے، اے اپنی جان کے دشمن، لقد اقتحم بک الخبیث، تجھ پہ تو شیطان سوار ہو گیا ہے. آپ لب و لہجہ وہاں دیکھیں مولا کا اور یہاں دیکھیں لب و لہجہ، فرق ہے نا.
لقد اقتحم بک الخبیث اما رحمتا نفسک وبلدک، تجھے اپنے اوپر اپنے بال بچوں پہ رحم نہیں آیا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ ارے بچوں کو رہنے کے لیے سر چھپانے چھت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اتنی ساری نعمتیں جو اللہ نے خلق کی کس کے لیے خلق کی ہیں؟ کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے اللہ نے نعمتیں تو پیدا کر دی ہیں مگر استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے؟
یہ جو مثال میں نے اس دن دی تھی نا، دسترخوان آپ نے سجا دیا، طرح طرح کے کھانے چن دیے، اس کے بعد کا خبردار ہاتھ نہ لگانا، ایسا کہیں ہوتا ہے تو خدا بھلا ایسا کرے گا؟ اتنی ساری نعمتیں پیدا کر دی، کھانا نہیں، کیا تو نے خدا کے بارے میں یہ سمجھ رکھا ہے؟ بڑا تعجب ہوا عاصم کو، وہ تو سوچ رہا تھا مولا ہماری تعریف کریں گے، اس کو ڈانٹیں گے، ہمارے میں تصور یہی ہے نا، زہد یعنی پھٹیچر رہنا، پھٹے پرانے کپڑے اور بالکل رکھا سکھا کھا لینے کا نام زہد ہے. بڑا تعجب اس کو ہوا کہ ہم تو وہی کر رہے ہیں جو علی نے کیا ہے، علی بھی تو یہی کرتے ہیں، علی نے گھر بنایا اپنے لیے. مولا فرماتے ہیں کہ ما نلت لی من الارض شبرا، $1 بلین کا کام تو علی نے کیا، ایک بالش زمین اپنے لیے نہیں رکھا علی نے،
ایک بالش زمین. ما نلت لی من الارض شبرا، ایک بالش زمین بھی میں نے اپنے حاصل کیا غریبوں کو دے دیا، حاصل کیا غریبوں کو دے دیا. ارے جمع تو جب کریں گے یا محروم باقی نہ رہ جائیں.
بھوکے لوگ جب موجود ہیں کہاں سے جمع کریں گے؟ تو انہوں نے سکھا کہ ہم تو وہی کام کر رہے ہیں جو علی نے کیا ہے. علی کیا کھاتے تھے؟ جو کہ سکھی روٹی کھاتے تھے. تو اس نے جواب دیا مولا انتا وفی خشونت مل بسک و جشوبت ما کلک، مولا آپ یہ بات مجھے کہہ رہے ہیں؟ اپنا کپڑا دیکھا ہے، کیا پہن کے آپ آئے ہیں؟ مخمل پہن کے آئے ہیں، پیبن لگے کپڑے تو پہنے ہوں گے.
اپنا کھانا دیکھا کیا کھاتے ہیں؟
یہ جو ہے مرغن غذائیں اگر کھا کے آئے ہوتے تو ہمیں ڈانٹ دیتے جو کہ روٹی کھانے پر. آپ تو 21ویں صدی کے جو ہے مولوی بن گئے ہیں، الیعوذ باللہ، یہ میری لفظیں اس نے نہیں کہا ہے لیکن حالات یہی لگ رہے، کہنا ہی چاہ رہا ہے، آپ تو 21ویں صدی کے مولوی بن گئے ہیں، کہتے کچھ اور ہیں کرتے
کچھ اور ہیں. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں محل بنایا ہے آپ نے اپنے لیے، مخمل پہن کے آپ آئے ہیں، اعلیٰ قسم کے کھانے کھا کے آئے ہیں، آپ بھی تو جو کی روٹی کھاتے ہیں، آپ کے بھی تو کپڑے میں پائبند لگے ہوئے ہیں،
چٹائی پر تو آپ بھی بیٹھتے ہیں، بوریا نشین تو آپ بھی ہیں. جب اس نے یہ کہا تو مولا نے اتفاق سے کہا وے حق لستو کا انت، مجھ پر اپنے کو قیاس مت کر،
تیری ذمہ داریاں اور ہیں، میرا منصب اور ہے، میں امام ہوں تو امتی ہے، امام کی ذمہ داریاں اور ہوتی ہیں، امتی کی ذمہ داریاں اور ہوتی ہیں.
عزیزو دنیا میں حکومت کا فلسفہ جو ہے، یہ جو ہے پروٹوکول ہوتا ہے نا ہر حکومت کا، کون کہاں بیٹھے گا، کون کیا کرے گا، وہ پورا معین ہوتا ہے کہ فلاں صاحب یہاں بیٹھیں گے، فلاں صاحب یہاں بیٹھیں گے. ایک یہ جو ہے جنرل صاحب تھے انڈیا میں، شیعہ اپنے مومن، ان کے ساتھ ہم کہیں گئے تھے، اس کے بعد جب شہر دہلی میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے گاڑی کو روکا، کہا مولانا اب آپ یہاں بیٹھ جائیے. کیوں؟ کہا اب وہ جہاں میں آپ کو بٹھالا تھا، یہ جو ہے پروٹوکول آرمی کا ہے کہ وہاں پر ہمیں بیٹھنا چاہیے. آپ کا احترام ٹھیک ہے لیکن اب ختم، اب دہلی شہر میں ہم داخل ہو گئے ہیں، اب یہاں پر یہ جو ہے پروٹوکول چلے گا. خاص جگہ معین ہے نا، جنرل کی جگہ، اچھی جگہ ان کے لیے. پروٹوکول یہ ہے کہ جس کا جتنا عہدہ کم ہوتا ہے سہولتیں اتنی کم ہوتی ہیں. چپراسی کے لیے سائیکل، کلرک ہو گیا تو بائک، افسر بن گیا تو چھوٹی موٹی کار، وزیر اعظم بن گیا تو کاریں ہیں، پورا بیڑا چلے گا، یہ جو ہے بلٹ پروف گاڑیاں ہوں گی، ہے نا، پورا یہ جو ہے پروٹوکول ہے. سلسلہ کہ جیسے جیسے عہدہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے سہولتیں, اسی لیے عہدے کی جو ہے مارا ماری ہوتی ہے ہمارے یہاں سہولتوں کے لیے. اسلام کا پروٹوکول اس کا الٹا ہے,
اسلام کا پروٹوکول بالکل الٹا ہے. تصور حکومت اسلام میں بالکل برعکس ہے, جیسے جیسے عہدہ بڑھتا جاتا ہے سہولتیں گھٹتی جاتی ہیں. مولا فرماتے ہیں تو ایک عام انسان ہے, میں امام وقت ہوں. ان اللہ فرض علی ائمہ العدل ان یقدروا انفسهم بضعفۃ الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقره. میں امام ہوں, اللہ نے عادل اماموں پر واجب کیا ہے کہ ان کی زندگی کے معیار سماج کے غریب طبقے کو نگاہ میں رکھ کر کے,
تاکہ فقیر اپنے فقر پر پیچ و تاب نہ کھائے. اگر میں بھی اچھا کپڑا پہننے لگوں گا, میں بھی اچھی یہ جو ہے سواری انتخاب کروں گا, میرا بھی گھر جو ہے محل ہوگا, تو جو غریب پھٹا کپڑا پہنا ہے اس کو بڑی ذلت کا احساس ہوگا. سماج میں سب تو یکساں نہیں نہ ہے, برابر نہیں ہے, کسی کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے, لیکن جب وہ دیکھے گا کہ میرے کپڑے میں پیوند لگے ہیں, پیوند اس لیے نہیں کہ ہے اور نہیں کر رہا ہے, کاہلی نہیں ہے, نہیں ہے اس کے پاس, کاروبار نہیں چل رہا ہے, جاب نہیں ملی ہے, پیوند لگا کپڑا اگر پہنے گا تو کہا کوئی بات نہیں ہے, ہمارا امام بھی پیوند لگا کپڑا پہنے ہوئے ہے. تو اچھا کپڑا عزت و ذلت کا معیار نہیں بنے گا, اچھی گاڑی عزت و ذلت کا معیار نہیں بنے گی, اچھا گھر جو ہے عزت و ذلت کا معیار پھر نہیں بنے گا. تو اسلام کے اندر پیداوار ہے, اچھا گھر بھی بنا سکتے ہیں, اچھی گاڑی بھی ہو سکتی ہے, لیکن مقصد کیا ہے؟ وقت فی ما آتاک اللہ الدار الاخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. دنیا کو بھی بھولو نہیں, لیکن جو کچھ بھی ہے ٹارگیٹ ہدف وہ, یعنی اگر آخرت سے کوئی نعمت ٹکرا جائے تو قربان کر دیں گے. یہی ائمہ کا درس ہے, یہ اصحاب ائمہ کا. ائمہ کی مثالیں تو بہت درس کرتا رہتا ہوں, ایک صحابی امام کا سن لیجیے کس طرح سے اس نے دین کو جو ہے مرکز اور محور قرار دیا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, ویسے آج پہلے اعلان کر دیا گیا ہے کہ آج ٹائم کی کوئی قید, تو تھوڑا سا ہم بھی آزاد ہو جائیں گے, زیادہ نہیں تھوڑا سا. ایک صحابی ہے حجر ابن عدی, حجر ابن عدی کی دنیا دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے, کہاں کن کی نگاہوں میں دنیا مقصد ہے, کن کی نگاہوں میں دین مقصد ہے. علی کا چاہنے والا ہے, مولا کی شہادت ہو چکی ہے, معاویہ کا اقتدار مضبوط ہو چکا ہے. عدی کو یہ جو ہے حجر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, اریسٹ ہو گئے. اچھا معاویہ جانتا تھا کہ دربار معاویہ تک حجر پہنچ گئے تو حجر کو وہ قوت استدلال ہے کہ وہ معاویہ کو لاجواب کر دیں گے. معاویہ تھا بہت چالاک, بہت ہوشیار, یزید جیسا احمق نہیں تھا. کہا حجر کو گرفتار کر کے میرے پاس مت لانا, ایک سفید کاغذ, یہ جو ہے بلینک چیک بھیج دیا. کہا حجر سے کہو کہ علی کی محبت سے دستبردار ہو جاؤ. یاد رہے میں نے کیا عرض کیا تھا, علی کی محبت دین ہے, علی کی محبت دین میں کوئی الگ الگ چیز نہیں, دین الگ ہو اور محبت علی الگ ہو. جو دین ہے وہی محبت علی, جو محبت علی ہے وہی دین ہے. جس کے پاس محبت علی ہوگی وہی دیندار ہوگا, اور جو دیندار ہوگا اس کے پاس ہی محبت علی ہوگی, الگ چیزیں نہیں. پہلے عرض کر چکا ہوں اسے. حجر سے کہا گیا حجر علی کی محبت سے دستبردار ہو جاؤ, بدلے میں جو چاہیے. بلینک چیک دے دیا گیا, جو چاہو لکھ لو اس کے اوپر, جتنا اماؤنٹ چاہو لکھ لو.
کورا کاغذ معاویہ نے سائن کر کے بھیج دیا, علی کی محبت کا سودا ہو رہا ہے, دین کا سودا. حجر عہدہ چاہیے دینے کو تیار. جس علاقے کا گورنر بننا چاہتے ہو تم کو جو ہے گورنر بنا دیں گے,
مگر دین چھوڑو.
حجر جتنی دولت چاہیے دینے کو تیار, مگر دین چھوڑو.
حجر نے کہا میں تیار نہیں. اچھا اب دوسری بات سنو, اگر تم دین نہ چھوڑو گے، دس محبت علی سے اگر دستبردار نہ ہوگے، تم مارے جاؤ گے، تمہارا پورا خاندان مارا جائے گا، تمہارے بیٹے مارا جائے گا، سب مارے جائیں گے. حضور نے کہا منظور.
عہدہ قربان، دولت قربان، شہرت و عزت قربان،
جان بھی قربان، اپنی بھی اپنی اولاد کی. مرنے کو تیار ہو، محبت علی نہیں چھوڑوں گا،
محبت علی نہیں چھوڑوں گا. عزیزوں، محبت علی کی قیمت پہچانے، محبت علی نہیں چھوڑوں گا.
بس ایک درخواست ہے ہماری، وہ کیا؟ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو، اس کے بعد مجھے. بڑی عجیب بات ہے، عام طور سے لوگ یہی چاہتے ہیں نا، میرا بیٹا بچ جائے میں مارا جاؤں. کیا پتا میرے قتل ہوتے ہوتے کچھ حالات بدل جائیں، شاید میرا بچہ بچ جائے، ہوتا ہے نا.
مگر علی، مگر حجر فطرت بشری کے بالکل خلاف بول رہے ہیں، پہلے میرے بیٹے کو مارو، بعد میں مجھے مارو.
عزیزو، آج کل لوگوں کو اپنے بچوں کا کیریئر بنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور بہت سارے گناہ، بہت سارے جرائم کیے جاتے ہیں اسی بہانے. کیا کرے مولانا، بچوں کو پالنا، ان کا کیریئر بنانا، ان کا کیریئر سنوارنا، فیوچر بنانا ہے ان کا. مگر اکیلا میں ہوتا تھا، گناہ کبھی نہیں کرتا، روکھی سوکھی کھا لیتا، مگر یہ گناہ نہ کر. مگر کیا کرے، بچوں کا کیریئر بنانا ہے.
حجر سے پوچھیں کہ بچوں کا کیریئر بنتا کیسے ہے. حجر کہتے ہیں پہلے میرے بچے کو قتل کرو، اس کے بعد مجھے. کیوں حضر؟ یہ تو فطرت بشری کے خلاف باتیں کر رہے ہو. کہا میں اپنے بچے کا کیریئر بنانا چاہتا ہوں. حضر وہ کیسے؟ کہا ابھی میرا بچہ دیدار ہے، ابھی میرے بچے کے دل میں محبت علی پائی جاتی ہے، مجھے یہ خوف ہے میرا قتل دیکھ کر کے کہیں بچہ ڈر نہ جائے اور میرے بعد کہیں محبت علی سے دستبردار نہ ہو جائے. میں چاہتا ہوں میرا بچہ میری نگاہوں کے سامنے مرے، تاکہ جب دنیا سے جائے تو دیندار اٹھے، دنیا سے جب جائے تو علی کی محبت اپنے ہمراہ لے کر کے اٹھے.
یہی جذبہ تھا جو کربلا میں کار فرما تھا، یہی جذبہ تھا جو کربلا میں کار فرما تھا. کیا پڑی تھی کسی کو کہ اپنا گھر لٹائیں؟ کیا وجہ تھی؟ پورے کے پورا اپنا خاندان لٹا دیں. جو جذبہ امام حسین کا جذبہ ہے، وہی جذبہ حبیب کا ہے. یہ ہیں امام کے پیرو، یہ ہیں امام کے چاہنے والے، ان کے دلوں میں حسین کی محبت ہے. ہم دین کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. سب کا جذبہ وہی ہے، شب عاشور ہے، خیمے میں مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں، سجا رہی ہیں بچوں کو. عزیزو، اس کو ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری یہ جو ہے بیٹیاں زیادہ بہتر سمجھتی ہیں، کہ جب وہ اپنے بچے کو سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں نا، تو چپکے سے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ پالنے والے میرے بچے کی زندگی بڑھا دے. کربلا کی یہ مائیں شب عاشور عجیب ہو گئی تھی، بچے کو سجا سنوار رہی ہیں اور اٹھا کر کے ہاتھ بارگاہ معبود میں دعا کرتی ہیں، خدایا میرے بچے کو شہادت نصیب کر دے.
بچے کی قربانی کی دعا کر رہی ہیں مائیں.
عزیزو، آج فہرست شہداء کہ آخری شہید کا تذکرہ ہونا ہے نا. اب تک تذکرہ ہوتا تھا حبیب کا، تذکرہ ہوتا تھا، ہم کہتے تھے یہ جو ہے بزرگوں سے خطاب ہوتا تھا، بزرگوں حبیب کے ماتم کے لیے تیار ہو جاؤ. عباس کا تذکرہ کرتے تھے، جوانوں عباس کے ماتم کے لیے تیار ہو جاؤ. علی اکبر کا تذکرہ کرتے تھے،
اے نوجوانوں
حسین کے نوجوان کے ماتم کے لیے تیار ہو جاؤ. قاسم کا تذکرہ کرتے تھے، بچوں سے کہتے تھے، بچوں قاسم کے ماتم کے لیے تیار ہو جاؤ. آج جس شہید کا تذکرہ کرنا، کس سے خطاب کروں؟
کس سے خطاب کروں؟ ये जिम्मेदारी हमारी बहनें और बेटियां पूरी कर सकती हैं। खिताब अपनी बहनों और बेटियों से, तुम्हारी आगोश में जो नन्हा सा बच्चा मौजूद है उस बच्चे से खिताब करो, ए मेरे लाल अगरचे आधी रात गुजर चुकी है लेकिन बच्चे, अरे आज सोने के बजाय शब्बीर के 6 महीने के मातम के लिए तैयार हो जाओ। हमारी बहनें और बेटियां जब मजलिस में आती हैं, जिनके गोद में नन्हे नन्हे बच्चे हैं, अपने बच्चे के लिए दूध और पानी का इंतजाम करके चलती हैं। दौरान मजलिस भी अगर बच्चे ने मांग लिया तो फौरन उसके लिए दूध और पानी हाजिर कर देती है। अरे रबाब का बच्चा भी आज की रात रबाब से पानी मांग रहा है। रबाब बच्चे की तरफ को देख करके आंसू बहाने के सवा रबाब के पास कोई इंतजाम नहीं। अजरकुम अल्लाह, शब आशूर तमाम हुई, रोजे आशूर नमुदार हो गई, एक के बाद एक फहरिस्त शहदा में शामिल होने वाले जानसार अपनी जानों को कुर्बान कर चुके, सब शहीद हो चुके हैं, अकेले हुसैन बचे हैं। मैदान करबला में आने के बाद हुसैन नारे लगाते हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन मुईनिन युईनुना, है कोई जो मददगार मेरी मदद को आए। हुसैन का नारा बुलंद हो रहा था और तो कोई मदद के लिए नाया, खैमे से एक दफा बीबियों के रोने की आवाज बुलंद हुई। हुसैन खैमे में आए, बहन जैनब अभी तुम्हारा माजाया जिंदा है, बहन अभी हुसैन जिंदा है, या रोने का क्या सबब है, या हो नाला की क्या वजह है। जैनब कहती, भैया आपकी आवाज इस्तगासा ने अली असगर पे कुछ ऐसा असर किया है कि अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। ए अजीजो, हुसैन ने जैनब से कहा, बहन जैनब लाओ मेरे लाल को मुझे दो, शायद अश्किया रहम खा के मेरे लाल को पानी दे दे। हुसैन ने, जैनब ने अली असगर को आगोश में लिया, हुसैन के पास लाई, हुसैन ने अपनी आगोश को फैलाया, एक दफा हुमक करके बाबा की आगोश में आ गए। ए बाबा, अगर मेरी करबला में जरूरत न थी तो मुझे बहन सुगरा के पास रहने दिया होता। ए बाबा, क्या मुझे भूल गए। अरे भैया अली अकबर अपने कदमों से मैदान, अगर मैं नन्ना न होता। हुसैन ने अपने नन्हे मुजाहिद को अपने हाथों पे लिया, अबा का साया डाला, फौज जफाकार के सामने चले। अश्किया समझे शायद हुसैन सुलह चाहते हैं, शायद हुसैन सुलह के खातिर कुरान लेकर के आ रहे हैं। अजीजो, जब हुसैन सामने अश्किया के आ गए, एक दफा अबा का दामन जब हटाया तो क्या देखा, कुरान तो नहीं है मगर कुरान नातिक का छोटा सा पारा जरूर है। इमाम खिताब करके कहते, ए फौज जफाकार, अरे इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, न ये कतरा दूध है न ये कतरा पानी, क्या तुम अमाफी को मुस्लिम, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान नहीं है। जब कोई जवाब न मिला तो हुसैन ने कहा, क्या तुम्हारे दरमियान कोई साहिब औलाद भी नहीं है, क्या तुम्हारे दरमियान कोई साहिब औलाद नहीं है। अरे देखो, अमा तरान कैफ यतलज्जा, तलज्जा का माना कल अर्ज कर चुका हूं, क्या तुम देख नहीं रहे हो मेरा बेटा कैसे फड़फड़ा रहा है। अगर तुम्हारे जामे नाकिस में हुसैन कसूरवार है, लो मैं बच्चे को जमीन पे लिटा देता हूं, तुम खुद ही आकर कैसे पानी पिला जाओ। जब कोई जवाब नहीं मिला, बच्चे को हुसैन ने आगोश में लेके खिताब किया, अली असगर को, मेरे लाल तुम भी हुज्जत खुदा के पोते हो, बेटा अपनी हुज्जत तमाम कर दो। बस ये सुनना था, नन्हे बेशीर ने अपनी सूखी हुई जबान सूखे हुए होठों पे फिराना शुरू किया। ये वो मंजर था, अश्किया में कोहराम मच गया। अरे बच्चे को तो पानी पिला देना चाहिए। उमर साद ने देखा कि इंकलाब आया चाहता है, बड़ा बड़ा कामयाब था ये मुजाहिद, जो काम अब्बास न कर सके, जो काम अली अकबर न कर सके, जो काम कासिम मोहम्मद न कर सके, वो काम हुसैन के छोटे से मुजाहिद ने कर दिखाया। उमर साद ने देखा इंकलाब आया चाहता है, एक दफा हुक्म देता है, ऐना ऐना हुरमुला اقتاکل احمل حسین، ارے حسین کی باتوں کا جواب دے دے عزیزو، شاید کو یہ سمجھے کہ حسین کو علی اصغر کو پانی پلانے کا حکم دے رہا ہے. عجب حسین کا جواب دیا گیا ہے. ایک دفعہ ہرملا نے اپنی کمان میں تیر کو جوڑا، تیر چلا، فانقلب السبی علی یدی الامام، ارے حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر پلٹ گئے، خون کا فوارہ جاری ہو گیا. حسین نے چلو میں خون کو جمع کیا، چاہ آسمان کی طرف پھینکے، آواز آئی حسین ایک قطرہ خون اگر آسمان کی طرف آیا قیامت تک پانی نہ برسے گا. زمین پہ پھینکنا چاہا، آواز آئی حسین اس خون نہ حق ہے، قطرہ اگر زمین پہ گر گیا قیامت تک ایک دانہ نہ اگے گا. حسین کیا کرے، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. اجرکم اللہ، بس آخری جملے اور یہ جو ہے مجلس تمام. حسین نے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا. اب علی اصغر کے ننھے سے جنازے کو لے کر کے حسین خیمے میں جانا چاہتے ہیں، مگر حسین کی ہمت جواب دے رہی ہے. کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں مولا، یہ چھوٹا سا جنازہ کتنا بھاری ہو گیا ہے. آپ صبح سے جنازے ہی تو اٹھا رہے ہیں، کبھی قاسم کا جنازہ، کبھی اونو محمد کا جنازہ. کوئی تردد رہا حسین کو؟ کوئی تردد ہے؟ نہیں نا، اطمینان سے لے کے چلے گئے. ارے علی اکبر کا جنازہ اگر اٹھ نہ سکا تھا بچوں کو بلا کر کے، مگر جنازہ لے گئے نا. عباس نے منع کر دیا تھا، جنازے کے بجائے علم لے گئے. اس چھوٹے سے جنازے کو لے جاتے ہوئے تردد کیوں ہے؟ عجب نہیں، حسین جواب دے ذاکر، اب تک جتنے شہید کا جنازہ میں لے کے گیا ہوں یہ وہ تھے کہ جب خیمے سے رخصت ہو کر کے آئے تھے، ان کے زندہ پلٹ کے آنے کی کسی کو امید نہ تھی، سب کو ان کے جنازے ہی کی امید تھی. لیکن ہائے علی اصغر وہ شہید ہیں، ارے ماں نے پانی پلانے کے لیے دیا تھا، ماں تو انتظار میں بیٹھی ہے میرا لال پانی پی کے آ رہا ہوگا. ارے جب آپ کو میں کیا جواب دوں گا؟ اے عزیزو، ہوا بھی یہی، جب حسین ہمت کر کے خیمے میں داخل ہوئے، ادھر سے رباب آگے بڑھی، ادھر سے سکینہ آگے بڑھی. اے بابا، ارے بھیا کو پانی پلا لائے، میں بھی تو آپ ہی کی لاڈلی ہوں. ادھر سے رباب آگے بڑھی. اب جو حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، رباب نے کیا دیکھا؟ ارے گلا چھدا ہوا، من کا ڈھلا ہوا، ایک ہی لفظ رباب نے کہا، بنیا امثلوں کا تنہار، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. ماتم حسین.